الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبي القاسم محمد وعلى صلاته وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على عدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات تھوڑا تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے آ جائیے بڑی عنایت ہوگی ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت کریمہ جس کا نشان ہے 105 پروردگار عالم اس میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّبُورِ اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں مِن بَعْدِ ذِكْرَ تورات کے علاوہ کہ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تحقیق زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں قصدن میں نے ترجمہ کیا ہے اس لیے کہ فعل مضارے کے اندر حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی ترجمہ کیوں کیا جائے کہ میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے جب ترجمے میں یہ گنجائش ہے کہ ہیں بھی کہا جا سکتا ہے اور ہوں گے بھی کہا جا سکتا ہے تو اگر آج ہی ہم انہیں اپنا حاکم مان لیں آج ہی ہم انہیں اپنے اوپر مولا تسلیم کر لیں اور یہ پورا معاشرہ انہیں اپنا مولا مان لے تو مستقبل اور بہتر ہوگا اور یہ بھی طے ہے کہ مستقبل کل آئندہ توجہ میرے ساتھ ہے ہمارا ہے مستقبل ہمارا ہے یعنی ان کا ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہیں جن کا تعلق آل نبی کے ساتھ ہے ماضی میں زیادتیاں رہیں ظلم رہے اور شاید ماضی کے ظلم کو قربتاً اللہ برداشت کرنا ہی سبب بن رہا ہے کہ مستقبل ہمارا ہے تاریخ ہے ایک جو بہرحال موضوع کا نہیں ہے موضوع سے مطابق نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا عزیزان گرامی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موضوع مجالس ہے حسین علیہ السلام وارث انبیاء امام حسین کے پاس وراثت ہے انبیاء کرام کی
محمد
صلی اللہ محمد علی محمد آج کی اس مجلس میں ذرا غور فرمائیں گے بعض باتوں کی طرف سب سے پہلے تو یہ وراثت حسین کے پاس انبیاء کرام کی ہے کہ ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کام کوئی بات کوئی فعل کوئی قول بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے ہر ایک چیز کے پیچھے دلیل ہو نحن ابناء الدلیل ہمیں ابناء دلیل ہونا چاہیے فرزندان دلیل ہم اگر امام کو وارث انبیاء قرار دے رہے ہیں بول رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی معرفت کا ایک دسترخوان بچھایا ہے جس پر ان گنت نعمتیں امام نے رکھی ہیں. جو اس دسترخوان حسینی پر بیٹھ جائے وہ معرفت امام حسین سے سیر ہو کر اٹھ سکتا ہے, اور وہ دسترخوان ہے زیارت وارثہ جس کی تلاوت معمولاً شب جمعہ کی جاتی ہے, لیکن شرط نہیں ہے کہ شب جمعہ ہی تلاوت کی جائے. مستند ترین زیارات میں زیارت اربعین امام حسین کی, زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ امام حسین. اس کے علاوہ نیمہ شعبان پر امام کی زیارت, 13 رجب پر امام کی زیارت. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے آگے بڑھوں کہ ہمارا تو کوئی دن بغیر حسین کے نہیں ہے. بعض لوگوں نے بعض جگہ پر کہہ دیا کہ یہ صرف 2 مہینے 8 دن کا عشق ہے. میں کہتا ہوں نہیں, آپ نے ہمارے طریقوں کو اور عبادتوں کو اور ہمارے انداز کو نہیں دیکھا. ہم 2 مہینے 8 دن امام حسین سے عشق نہیں کرتے, بلکہ ہر خوشی سے پہلے حسین ہے, ہر خوشی کے بعد حسین ہے, ہر غم سے پہلے حسین ہے, ہر غم کے بعد حسین ہے. ہمارے ہاں اگر آپ محسوس کریں تو کوئی دن جسے اللہ نے ایام اللہ میں سے قرار دیا ہو, اللہ کے دن جو ہیں یوم عید الفطر, یوم عید الضحیٰ, جتنے بھی عزیزان گرامی اللہ سے وابستہ دن ہیں, وہ ہمارے مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک زیارت امام حسین نہ پڑھ لی جائے. ہم عید کا دن منا رہے ہوتے ہیں مگر عید کی نماز پر اور عید کی نماز کے اختتام پر ہم امام حسین کو یاد کر کے اپنا شناختی کارڈ دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی علامت دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی شناخت کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہماری عید بھی ہے تو حسین کی وجہ سے ہے, ہمارا غم بھی ہے تو حسین کے ساتھ ہے. اور کوئی ایسا, اگرچہ فقرہ امام امیر المومنین کا اللہ کے بارے میں ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا, کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا, اس کے بعد اللہ کو دیکھا, اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. اور عزیزان گرامی میں اپنی عقیدت کا اظہار کروں, ہمارا کوئی دن نہیں ہے, کوئی لمحہ نہیں ہے مگر اس کے ساتھ حسین ہے, اس سے پہلے حسین ہے, اس کے بعد حسین ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس زیارت اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس زیارت کی تاکید امام نے بہت فرمائی ہے. فرمایا ہے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو زیارت وارثہ کو نہ پڑتا. علامت ہے نا یہ چاہنے کی. امام فرما رہے ہیں وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو زیارت وارثہ کو تلاوت نہ کرتا. فرمایا اگر ہمارا چاہنے والا ہم سے وابستگی چاہتا ہے تو اسے ہر روز زیارت وارثہ کی تلاوت کرنا ہوگی. پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے, اس کے چند جملے ضرور پڑھ لیے جائیں. فرماتے ہیں اگر سارے دن میں ایک مرتبہ بھی امام حسین کو یاد نہیں کیا ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرو, شب جمعہ اور روز جمعہ. پھر فرمایا کہ اگر ہر ہفتے بھی حسین یاد نہیں کر سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ حسین کو ضرور یاد کرو. یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر مہینے میں بھی حسین کو یاد نہیں کر سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور حسین ابن علی کو یاد کرو. پھر اور گنجائش دی امام نے, خدا نہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر سال بھر میں حسین ابن علی کو یاد نہیں کیا تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرو, اس لیے کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے, تمہاری ترقی کے لیے ہے. عزیزان گرامی, اس زیارت وارثہ میں بڑے پیغامات ہیں. میں تو شاید اپنے ان 10 دن کے بیانات کے اندر پہلے ہی 5 اور 6 فقروں سے آگے نہ بڑھ پاؤں, اور ہدف بھی پیش نظر بھی وہی چند فقرے ہیں جن پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے. اور وہ زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ. شاید زیارت وارثہ کا آغاز السلام علیک یا ابا عبداللہ سے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ الجھنا نہیں کہ کون ہے وارث آدم. پہلے ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے, بات جتنی بھی ہوگی وہ حسین ابن علی کی ہوگی, جتنی وراثتیں اب ذکر ہوں گی وہ سب حسین ابن علی کے نام ہیں. ساری ملکیتیں انبیاء کرام نے حسین کے نام چھوڑی ہیں, اور وارث وہ نہیں ہوتا جو ملکیتوں کو لینے کا دعویٰ کرتا ہو, بلکہ وارث وہ ہوتا ہے جو ملکیتوں کو بچا کر دکھائے. ضائع کرنے والا وارث نہیں ہوتا. ایک سلوات میرے محمد والے والا. بہت سارے دیکھے ہوں گے ذیلان گرامی وارث کہ جو وراثت میں تو بہت کچھ پا لیتے ہیں مگر مال مفت سمجھ کر اسے ضائع کر دیتے ہیں. اپنا کمایا ہوتا, خود محنت کی ہوتی تو درد ہوتا, یہ تو ابا سے آیا ہے, یہ تو دادا کا آیا ہے. معلوم ہوا اگر بعض افراد کہتے ہیں صاحب اگر دیکھنا ہونا کہ کون بے احتیاط سے احتیاطی زندگی گزار رہا ہے اور کون احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو یہ احتیاط خود بتائے گی کہ اپنا پیسہ ہے یا کسی اور کا ہے. مالوا لٹا رہے ہیں اور فضول خرچی ہے اور اسراف ہے کہ اپنا کہاں ہے, معلوم ہی نہیں ہے کیسے ملا ہے, کیسے کمایا گیا ہے. بہرحال یہ تذکرہ پر بنا سبیل تذکرہ میں نے عرض کر دیا عزیزان گرامی. یہاں امام حسین وارث انبیاء قرار دیے جا رہے ہیں. اب زیارت وارثہ شروع ہوتی ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, سلام ہو حسین وارث آدم صفوت اللہ پر. عرض کروں گا اپنی مجالس میں صفوہ کسے کہتے ہیں اور آدم کے پاس کیا ہے. آج کی مجلس میں بھی تھوڑی سی توجہ آپ سے نسبتاً زیادہ چاہوں گا تاکہ میرا موضوع آپ کی گرفت میں رہے عزیزان گرامی. اس کے بعد دوسرا فقرہ آپ کے پیش نظر ہے. السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیک یا وارثہ محمد عیسیٰ روح اللہ, السلام علیک یا وارثہ محمد حبیب اللہ. اللہم صل علی محمد. اس کے بعد زیارت اور آگے جاتی ہے. ممکن ہے کسی مجلس میں آگے بھی تھوڑے سے چند فقرے اپنی زبان پہ دہراؤں, لیکن عزیزان گرامی یہ وراثت ہے جو امام حسین کے پاس ان نبیوں کی ہے. پہلا سوال زیارت وارثہ پر غور کرتے ہوئے, کیا نبی یہی ہے؟ کیا انہی چھ نبیوں کی وراثت حسین کے پاس ہے؟ ایوب کا صبر حسین کے پاس نہیں ہے جی؟ حضرت داؤد کے معجزے اور حضرت داؤد کے کمالات امام حسین کے پاس نہیں ہے؟ کتنے ہی نبی ہیں جن کا تذکرہ اس زیارت وارثہ میں نہیں ہوا. عزیزان گرامی زیارت وارثہ پر سوال اور زیارت وارثہ پر غور کرنے سے پہلے قرآن میں غور کیا جائے. قرآن مجید میں اللہ نے کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے؟ نبی تو 124,000 ہیں اور قرآن میں 24 نبیوں کا تذکرہ ہے. 124,000 پیغمبروں میں اللہ نے صرف 24 پیغمبروں کا قرآن میں تذکرہ کیا. تو یہ زیارت وارثہ پر ہی سوال نہیں ہوگا, یعنی تدبر کے لیے, غور کرنے کے لیے, معرفت بڑھانے کے لیے صرف زیارت وارثہ پر سوال نہیں ہے, خود قرآن مجید. تو عزیزان گرامی اس کا یہی جواب ہے کہ قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے, قرآن نسلوں کو بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے. ہاں ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. ہاں ہے. توجہ ہے. قرآن مجید تاریخ کو برائے تاریخ بیان نہیں کرتی, تاریخ کو برائے عبرت بیان کرتا ہے. قرآن مجید جغرافیہ کی نہیں ہے کہ شمال میں یہ اور مشرق میں یہ اور مغرب میں وہ اور جنوب میں یہ. نہیں عزیزان گرامی, قرآن اسوے کی کتاب ہے, قرآن اسویت کی کتاب ہے. قرآن مجید اصول دیتی بھی دکھائی دیتی ہے. اگر ایک نبی کا بھی تذکرہ اللہ نے کر لیا ہوتا تب بھی وہی بات ہے کہ جو اللہ نے 24 نبیوں کے تذکرے میں کیا ہے. پروردگار عالم یہ سوال, امیر المومنین کا تذکرہ نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اہل بیت کے نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ عزیزان گرامی امیر المومنین کا نام قرآن میں نہیں ہے مگر پورا وجود علی کا قرآن میں ہے, پوری زندگی علی کی قرآن میں ہے, علی بن ابی طالب کی تمام صفات قرآن میں ہے. اس لیے کہ نام جعلی ہو سکتے ہیں, کردار جعلی نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل بابا. امیر المومنین تو پورے قرآن مجید میں ہے. اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مذمت کی آیتیں بھی ہیں وہ بھی علی کے لیے ہیں. کس معنی میں؟ کہ جب علی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ علی کی شان میں, جب کچھ لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے تو دشمنان علی کی مذمت, وہ بھی علی بن ابی طالب سے وابستہ ہے. یعنی اگر تولا بھی ہے تو علی سے وابستگی, تبرا بھی ہے تو علی سے وابستگی, اس زاویہ نگاہ سے. اور پھر امیر المومنین تو بہت ہی واضح طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سے جدا مت کرنا. عزیزو, علم کے اظہار کو تحریر بولتے ہیں اور تحریر بغیر حروف کے نہیں ہوتی، اور حروف بغیر خط کے نہیں بنتے، اور خط بغیر نقطے کے نہیں بنتا، اور نقطہ ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ، یعنی مل کر دور بھیجے بابا جب رہتا لہذا امیر المومنین کا نام قرآن میں نہیں ہے، اسی طرح چند انبیاء کے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی کافی تھا، لیکن نہیں، کیوں پھر 24 انبیاء کا تذکرہ ہوا؟ کیوں زیارت وارثہ میں چند نبیوں کا امام تذکرہ فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام کی یہ زیارت ہے، حضرت نے اپنی زبان مبارک پر ان جملوں کو جاری فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نبیوں کی زندگی میں کچھ اصول سامنے آئے ہیں اور بعض نبیوں کی زندگی میں کچھ اور اصول سامنے آئے ہیں، اگر ایک نبی کا تذکرہ کر دیا ہوتا اور دوسرے نبی کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو شاید بعض اصولوں سے ناشنائی رہتی، عدم آگاہی رہتی، کہ نہیں جو مطلوب ہے انسانیت کو ترقی دینے کے لیے، جو انسان کو بہتر بنانے کے لیے، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری اصول ہے ان کا تذکرہ ہم کر دیں گے تاکہ اسویت سامنے آتی رہے، اسوہ سامنے آتا رہے، نمونہ، آئیڈیل، مثال، اسوہ سامنے آتا رہے، جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگیوں کو مرتب کرتے چلے جاؤں۔ عزیزان گرامی، اس زیارت وارثہ کے اوپر غور کرتے ہوئے اس موضوع پر بھی غور کرنا ہے کہ وراثت کی دو قسمیں، وراثت کی شرائط ہیں، ہر آدمی وارث نہیں بن سکتا، وراثت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک وراثت مالی وراثت اور ایک وراثت مانوی وراثت۔ مالی وراثت میں اور مانوی وراثت میں بہت موٹے سے فرق ہے۔ مالی وراثت میں لیا جاتا ہے اور مانوی وراثت میں دیا جاتا ہے، یعنی مالی وراثت میں لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور مانوی وراثت میں دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جا رہا ہو دنیا سے اور وہ قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو شاید بہت سارے جو وارث ہیں، مالی وارث، وہ اگر بیٹا ہے تو کوئی جھوٹا حق نامہ لکھوا لے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ادا کرنے پڑ جائے، بھائی ہم نے تو ابا کی زندگی میں ہم سے تعلق ختم ہو گیا تھا تو مرنے کے بعد ان کا قرضہ کیوں اتاریں گے جی۔ اگر مالی وراثت میں کوئی دشمنیاں چھوڑ کر جا رہا ہو تو بہت سارے وارث اپنے آپ کو لا تعلق بنا لیتے ہیں کہ ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے بھائی، دشمنی ہماری ان کی ہوگی، ہماری کیوں ہے، ہمارا کیا واسطہ۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، جب مانوی وراثت کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں جان نہیں چھڑائی جاتی، جان قربان کی جاتی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ مالی وراثت میں اور مانوی وراثت میں ایک موٹا فرق ہے، جذبہ عطا جہاں پایا جائے وہ مانوی وراثت ہے، اور جہاں جذبہ ضبط پایا جائے وہ مادی وراثت ہے۔ لینے والے، توجہ نے درود بھیجے محمد والے محمد، آپ ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب اسلام کا آغاز ہوا اور نبی مکرم نے کلمہ پڑھوایا تو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، فقیر تھے، مسکین تھے، اصحاب صفا کا چبوترا تو آج تک باقی ہے، بہت ساری نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں لیکن بہت ساری نشانیوں کو اللہ مٹنے نہیں دے گا تاکہ تاریخ میں ایک عبرت بھی رہے اور سبق بھی بنتا چلا جائے۔ تاریخ اسلام تو گواہ ہے کہ یہاں ان کو فاقے تھے، کھانے کو نہیں تھا جی، مزاج بھی ان کا پریشان تھا اور حال بھی ان کا پریشان تھا اور کیفیت اتنی بری تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ مدت نہیں گزری، شاید 60-70 سال، 80 سال ہی گزرے کہ جن کا ماضی وہ تھا ان کا حال اور ان کا مستقبل ایسا ہو گیا کہ جب وہ جا رہے تھے تو حساب و کتاب لگانے کے لیے ماہرین حساب کو بٹھایا گیا جی، سونے کی اور جواہرات کی تجوریاں جو ہے انہیں خالی کرنے کے لیے باقاعدہ افراد بلائے گئے، اور شاید کلہاڑیوں سے اور جو ہے وہ ہتھوڑوں سے تو اینٹیں توڑی جا رہی تھی۔ یہ تو معاملہ انہی لوگوں کا تھا نا کہ جو کل فقیر تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، توجہ نا بڑھا تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور مانگ رہے تھے اور پریشان حال تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک تصویر اسلام کی تاریخ میں یہ بھی ہے اور ایک تصویر اسلام کی تاریخ میں وہ بھی ہے کہ ایک ملیکۃ العرب آ رہی ہے نبی کے ساتھ، مال اتنا زیادہ ہے، تجارت اتنی وسیع ہے کہ ہاتھ میں دولت ہی دولت، جس کے 100 سرخ اونٹ ہو، مجھے نہیں معلوم یہاں بڑی گاڑی کون سی ہوگی لیکن سب سے بڑی گاڑی سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں لے آئیے، اس وقت میں سب سے قیمتی اگر سواری تھی تو وہ سرخ اونٹ تھا، کسی ایک کے پاس اگر سرخ اونٹ ہو جاتا تھا تو وہ اس زمانے کا مالدار ترین فرد شمار ہوتا تھا. حضرت خدیجہ الکبرا کے پاس 100 سرخ اونٹ تھے. ایک سلوات بھیجے محمد والے پاس. اور دولت کا عالم یہ کہ حضرت خدیجہ الکبرا کے کہ آپ کو ملیکہ کا لقب دیا گیا. یہ دور کون سا ہے جب عورت کو زندہ دور دور کیا جاتا ہے؟ یہ دور کب ہے کہ جب عورت سے مشورہ کرنا حیوان سے مشورہ کرنے کے مترادف تھا؟ یہ دور کون سا ہے کہ جب عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی؟ اس دور میں عزیزان گرامی خاتون جتنے بھی کاروبار اور تجارت کرنے والے لوگ تھے ان سب کے لیے صدارت کی حیثیت رکھتی تھی. بی بی نے جو کہہ دیا مارکیٹ میں وہی ہوگا, بی بی نے جو طے کر دیا بازار میں وہی ریٹ رہے گا, بی بی نے جہاں کہہ دیا وہاں بازار لگے گا تو وہاں بازار لگے گا. مشورہ کرنے آتے تھے تجار بی بی کے گھر میں. میں زیادہ وقت نہیں لوں اس موضوع کے اوپر. ایک پردہ آویزا تھا جی, ایک پردہ آویزا تھا. بی بی کی کرسی پردے کی اس طرف لگی ہوتی تھی اور پردے کی اس طرف پوری دنیا کے تاجر آ کر بیٹھتے تھے. اس وقت کے مصر کے تاجر جی, غیر عرب تاجر, اجر عرب تاجر, مکے کے تاجر, تمام تاجر وہاں کر بیٹھتے تھے. اور جو سالانہ ایک نشست ہوتی تھی حضرت خدیجہ اس میں جو طے کر دیتی تھی وہی ہوتا تھا. میں یہ اس لیے جملے دہرا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی بڑی مالدار خاتون. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ شیب ابی طالب میں پتے کھائے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے عزیزان گرامی؟ جب بی بی کی رحلت ہو رہی ہے تو پہننے کو کفن نہیں ہے. ایک جانب فاقہ کرنے والے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی میراث کے اندر اتنی دولت, ایک جانب اتنی بڑی مالدار خاتون چھوڑ کر کچھ بھی نہیں جا رہی. کیا چھوڑ کر جا رہی ہے؟ مانویت چھوڑ کر جا رہی ہے, جذبہ عطا چھوڑ کر جا رہی ہے. درود بھیجے محمد والے بابا. بس عزیزان گرامی, اگر جذبہ دینے کا بڑھ جائے معاشرے میں تو وہ مانوی میراث کہلاتی ہے, اور جذبہ لینے کا بڑھ جائے تو وہ مادی میراث کہلاتی ہے. اسلام کا مادی چیزوں سے تعلق نہیں ہے, اسلام کا تعلق مانوی چیزوں سے ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں 1400 برس گزر گئے اسلام پرانا دین ہے, جدید دور سے ہم آہنگی کیسے ہوگی, وہ اسلام کو سمجھے نہیں ہے. اسلام گاڑیوں میں اور کپڑوں میں اور بنگلوں میں پوشیدہ نہیں ہے. اسلام کا تعلق عمارتوں سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا تھا مدینہ منورہ کے اندر, تاریخ آپ کے سامنے, مدینہ منورہ کے اندر وہ مکانات بھی تھے جس میں 100 گھوڑے بنتے تھے, اور مدینہ منورہ میں ایک جھونپڑی بھی تھی, پتوں کا بنا ہوا گھر بھی تھا. وہاں جو 100 گھوڑوں میں رہنے والے لوگ تھے ساری زندگی, وہ جانور انہیں انسان نہیں بنا پائے, وہ جانور جانور ہی رہے. لیکن عزیزان گرامی, ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک لکڑی کا اور ایک پتوں کا بنا ہوا گھر تھا جو آج تک لوگوں کو انسان بنا رہا ہے. بظاہر وہ گھر ایک دودھ بھیج دے اہل بیت کی عظمت پر. لہذا اسلام کا تعلق تو اصولوں سے ہے, مکتب کا تعلق تو دستورات سے ہے, مادیت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہاں پر حضرت خدیجہ جو چیز دے کر جا رہی ہیں وہ جذبہ عطا دے کر جا رہی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم میں سے وہ شخص نیکی کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. مما تحبون, من ما, علماء کرام تشریف فرمائے, من بازیا, مما تحبون, اس میں سے کچھ نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور مال کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز کی تعریف ہے نا, یہ مائک ہے اس کی بھی تعریف ہے, میری بھی تعریف ہے, آپ کی بھی تعریف ہے, ہر جگہ کی ہر چیز کی ایک تعریف ہے. مال کی تعریف کیا ہے؟ مال کسے کہتے ہیں؟ شیخ انصاری مقاصد کے اندر تعریف کرتے ہیں, المال الذی یمیل الیہ النفس, مال اسے کہتے ہیں جس کی جانب نفس کو رغبت ہو. اب شہرت مال, عزت مال, کرسی مال, گھر مال, اولاد مال, جی زوجہ مال, بہت ساری چیزیں مال ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں مال بنے گی. ہر وہ چیز جس سے نفس کو رغبت ہو اسے مال کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, یہاں پر مال دینے کا جذبہ دے رہا ہے اسلام, مال لینے کا جذبہ نہیں دے رہا. اور اعلان کیا جا رہا ہے تم میں وہ نیکی کرنے والا شمار ہوگا جو اس میں سے کچھ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اسلام نے کچھ مانگا تو دینے میں مشکل ہو گئی, بھائی پانچواں حصہ مانگا جا رہا ہے، دسواں حصہ مانگا جا رہا ہے. کہا صاحب مولانا اگر پانچواں دے دیا تو بچے گا کیا؟ تو آپ پانچواں رکھ لیجئے باقی دے دیجئے. بھائی یہی نتیجہ ہوا نا، پانچواں دینے سے کچھ نہیں بچ رہا. ایک ضرور بھیج دے محمد والے محمد. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دے دو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو. یہاں امت میں اور اہل بیت میں کتنا موٹا اور بڑا فرق ہے. امت سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو ان کا دم جا رہا ہے، اور اہل بیت سے بھی کچھ مانگا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ عطا کر رہے ہیں. وہاں بھی کچھ مانگا گیا ہے مگر انہوں نے سب کچھ عطا کیا. آپ کی سماعت ولائی میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہوں، دروازے پر اسیر یتیم اور مسکین ایک تھا، آ کر پکارتا تھا کہ مجھے روٹی چاہیے، اور گھر میں روٹیاں تھیں کم سے کم پانچ آدمیوں کی، پانچ روٹیاں نہ صحیح، ہر آدمی کی چند روٹیاں، پانچ آدمیوں کی روٹیاں، مانگنے والا ایک. کوئی بڑھ کر کہے نا کہ مانگنے والا تو ایک ہے، آپ میں سے کوئی ایک دے دے تاکہ آپ کا افطار بھی ہو جائے، اس کا پیٹ بھی بھر جائے. تو عجب نہیں جواب آئے، مانگنے والا کب کہہ رہا ہے کہ بتول کی روٹی چاہیے، مانگنے والا کب کہہ رہا ہے کہ علی کی روٹی چاہیے. اس دروازے پر آیا ہے جتنے رہتے ہیں سب عطا کر دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. یہاں سب کچھ دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ کچھ رکھتے نہیں ہیں اپنے لیے، ختم ہو جائے گی نا یہ چیز، لیکن وہ جذبہ باقی رہے گا. اور عزیزان گرامی، معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک دینے کا جذبہ نہ ہو. لینے ہی لینے کا اگر جذبہ ہو تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. دینے کا جذبہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا. لہذا روایت ہے جب حضرت ظہور فرمائیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو لوگ صدقہ لے کر مستحقین کو ڈھونڈتے ہوں گے. اگر کوئی مستحق نہیں ملے گا، جسے سمجھیں گے یہ مستحق ہے، وہ کہے گا میں تو خود دینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. وہ مثالی دور، وہ بہترین دور کہ جس میں دینے ہی والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگرچہ اس مجلس میں یہ مثال پوری نہیں اترتی، لیکن اور مجلسوں میں یہ مثال ہو جاتی ہے عزیزان گرامی، کہ اگر مجلس اعضاء کے بعد دروازے پر بڑے صغیر کے تبرک بانٹنے کا جو انداز ہے، اسے ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں مجلس ختم ہونے پر دروازے پر تبرک تقسیم ہوتا ہے. جی، لہذا بانٹنے والا ایک ہوتا ہے، لینے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، تو دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے، کھوا بھی چل رہا ہوتا ہے، آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی سب کو مل جائے گا، جلدی کس بات کی ہے. اور آپ اگر دیکھ رہے ہو اس منظر کو، تو جہاں لینے کا جذبہ ہو وہاں پھر رشتہ داریاں بھی بنا لی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے چاچا ہمیں دے دو، کوئی کہتا ہے ماموں ہمیں دے دو. ارے بھائی ہم نے تو تمہیں پہلی دفعہ دیکھا، تم ہمارے بھتیجے کہاں سے ہو گئے؟ لیکن رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جہاں لینے کا جذبہ ہو وہاں رشتہ داریاں بنائی جاتی ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اب کیا ہوتا ہے کہ دروازے پہ کیونکہ دینے والا ایک ہے، لینے والے بہت سے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو بانی مجلس سے کہا جاتا ہے بھائی دوسرا دروازہ بھی کھلوا دیجئے، تو مجمع تقسیم ہو جاتا ہے. پھر بھی بہرحال مطلوب پورا نہیں ہو رہا، تو بانی مجلس سے کہا جاتا ہے تیسرا دروازہ بھی کھلوا دیجئے، تو مجمع پھر تقسیم ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے دینے والے بڑھ رہے ہیں ایسے ایسے فساد کم ہوتا جا رہا ہے. ایک سلوات اور پڑھے محمد والے محمد. اچھا یہی ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، بعض توحید ناشناس توحید پرستوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ پھر بانی مجلس کے پاس آ جاتے ہیں، تبرک دیجئے. بھائی ہم نے جو بندہ کھڑا کیا ہے وہ ہم نے ہی تو کھڑا کیا، کہا نہیں اس سے نہیں لیں گے آپ سے لیں گے. تو یہ بانی مجلس سے محبت کی علامت ہے یا اس پر بد اعتمادی کی علامت ہے؟ جب اللہ نے اہل بیت کو اس دنیا کا اختیار عطا کر دیا، تو اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے والے اللہ کا احترام نہیں کر رہے، بد اعتمادی کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یہاں جیسے دینے والے بڑھتے چلے جائیں گے ایسے ہی فساد کم ہوتا چلا جائے گا. لینے والے کم ہو جائیں، دینے والے زیادہ ہو جائیں. اب یہاں ایک جذبہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نہ بھی ہو تب بھی لینے والوں میں قرار نہ پاؤ. نبی ہو. لہذا معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی پریشانیوں کا حال اپنے جیسے سے بیان کرتا ہے, توجہ چاہوں گا, جو شخص اپنی پریشانیوں کا حال اپنے جیسے سے بیان کرتا ہے وہ گویا اللہ کی شکایت کر رہا ہوتا ہے. بھئی اللہ کا معاملہ ہے نا, اللہ سے بولا جائے, دو رکعت نماز پڑھ لی جائے, ایک طویل سجدہ کر لیا جائے, یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے نا رزق دینے کا, یہ کچھ عرصے سے حالات خراب ہیں, جی تیرا وعدہ ہے نا, تو ہی وعدہ اپنا پورا کر. اور یہ ایک ربوبیت کا تقاضا بھی ہے کہ کبھی کبھی تربیت کی وجہ سے کچھ کم کر دیا جاتا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ وہ ربوبیت کے تقاضوں کو چھوڑ بیٹھا ہے, وہ دینے والا ہے, وہ رب ہے, اس نے وعدہ کیا ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی جنبندہ حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر اس کا رزق میں نے اپنے اوپر لیا ہے. جب اس نے وعدہ کر لیا جانوروں کو دینے کا تو پھر یہ تو اشرف المخلوقات ہے, اس سے تو یہ پیار کرتا ہے, اسے تو اس نے باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. پھر یہ سوچنا کہ یہ کیا ہو گیا. عزیزہ نے کہا ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو لولحال ہے, شیرفار ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کے لیے جب فیرنی پکاتی ہے, دلیا بناتی ہے, جی کھچڑی پکاتی ہے اور وہ گرم ہوتی ہے اور بچہ بھوک سے اسے لپک کر لینا چاہتا ہے تو ماں دیتی نہیں ہے, یہ روتا بھی رہے تو ماں نہیں دیتی اسے. جی اگر کوئی بڑھ کر بول دے کہ صاحب آپ نے تو اسی کے لیے پکایا ہے, دے کیوں نہیں رہی, تو یہی جواب آتا ہے نا کہ ہاں پکایا اسی کے لیے مگر ابھی دینے کا وقت نہیں آیا. اللہ نے پوری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے لیکن کبھی ایک مرتبہ روک لیتا ہے, اس میں بھی تربیت کا پہلو پوشیدہ ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو دینے کا جذبہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جب دینے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا تو معاشرے کے اندر, تو عزیزان گرامی در حقیقت امام حسین کے پاس جو میراث ہے وہ مالی میراث نہیں ہے, کوئی گھوڑے, کوئی زمینیں, کوئی جائیدادیں حضرت آدم چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ امام حسین کے پاس جو حضرت آدم کی میراث ہے یا دیگر انبیاء اکرام کی میراث ہے وہ مانوی میراث ہے. تھوڑا سا اپنے موضوع کو اور میں اپنے کم سن ساتھیوں پر واضح کروں, بزرگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی وارث کے اندر کچھ شرائط ہونی چاہیے, ہر آدمی وارث نہیں بن سکتا. وارث کی شرائط میں سب سے پہلی شرط, اچھا اگرچہ یہ مادی وارث کی شرائط ہیں, جب مادی وارث کی اتنی سخت شرائط ہوں تو مانوی وارث کی تو اس سے زیادہ سخت ہوگی. تو ہمیں مادی وارث کی شرائط کے اوپر غور کر لینا چاہیے, خود بخود مانوی وارث کی شرائط بھی روشن ہو جائے گی. شریعت نے, اسلام نے, فقہ اہل بیت نے وارث کی شرائط بیان کی ہیں. پہلی شرط وارث کی ہے کہ وارث کا, پہلی شرط وارث کا مورث کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے. اگر وارث کا مورث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ وارث نہیں کہلائے گا. روڈ چلتے ہوئے کو کسی مرے ہوئے کا مال نہیں دیا جائے گا, کیسا تعلق تو کوئی نہیں ہے مگر ان کا مال ہمیں دے دو. بھائی آپ کا کوئی تعلق ہوگا تو مال ملے گا, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, بھتیجے ہیں, کچھ تو تعلق ہونا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وارث اور مورث میں کوئی تعلق ہونا چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے عزیزان گرامی کہ مال چھوڑ کر گیا ہو تب تو وارث بنے گا, کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گئے تو وارث کس بات کے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو وارث ہے اسے مورث کا ہم عقیدہ ہونا چاہیے. اگر مورث اور وارث کے اندر عقیدہ ایک نہیں پایا جاتا, وارث ہے کافر مورث ہے مسلمان, تو میراث نہیں ملے گی. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. اور وارث کی ایک اور شرط بھی ہے, وہ یہ کہ وارث صاحب عقل ہونا چاہیے, صاحب شعور ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مورث نے مال کمایا, بنایا, محنت کی اور وارث اسے ضائع کر دے, اس لیے کہ عقل کہاں تھی ان کے پاس. اچھا اگر یہ لینا چاہیں گے بھی تو یہ نہیں ملے گا, حاکم شرع روک لے گا کہ محجور ہو, محجور المال ہے, یہ محجور التصرف ہے, یہ انہیں روکا گیا, یہ تصرف نہیں کر سکتے اس مال کے اندر. لہذا وارث میں اور مورث کے اندر عزیزان گرامی یہ تعلق ہونے چاہیے. اب آ جائیے ذرا, حسین وارث انبیاء ہیں, سب سے پہلے تو حضرت آدم کے وارث, حضرت نوح کے وارث, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, نبی مکرم کے وارث. تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حسین میں اور ان انبیاء میں ایک تعلق ہونا چاہیے. نبی فرماتے ہیں جب سارے نبیوں کے کمالات کو ایک جگہ کیا جائے تو علی بنتا ہے. اور علی کے وارث ہیں حسین ابن علی. اور تعلق اتنا گہرا ہے عزیزان گرامی کہ اگر میراثوں کو محفوظ کرنے والی بات ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث آپ کے سامنے آپ نے کئی مرتبہ سنی اور پڑھی ہے. حسین ابن علی نبی کے وارث اور نبی تمام انبیاء کے وارث, سارے کمالات نبی کے پاس اور نبی کے وارث حسین ابن علی کی ذات. بڑا گہرا ربط ہے اور عقیدہ اتنا ہم آہنگ ہے کہ وہ بھی ہدایت بشر کے لیے آئے تھے, یہ بھی ہدایت بشر کے لیے آئے ہیں. ان کے دائرے محدود تھے, اس کا دائرہ وسیع ہے. یہ صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں جیتا جسے حسین کہتے ہیں, یہ صرف اپنے زمانے کا امام نہیں ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. تاریخ بہت محدود شے کا نام ہے, حسین کو تاریخ میں ڈھونڈا نہیں جا سکتا. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. عزیزو یہ میراث. اب یہاں پر امام کے پاس جو میراث ہے وہ مانوی میراث ہے, مادی میراث نہیں ہے. دیکھیے موت کی تین قسمیں, موت بدن پر طاری ہوتی ہے آ جاتی ہے, بدن کی موت, ایک موت ہے روح کی موت. بدن کی جب موت واقع ہوتی ہے تو روح بدن سے جدا ہو جائے, یہ مرکب اپنے راکب سے علیحدہ ہو جائے, یہ سوار اپنے اسوار سے علیحدہ ہو جائے. ایک مرتبہ جدائی کو موت کہا جاتا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جی, روح کو موت نہیں آئے گی اس آیہ کریمہ کے مطابق. جی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا یہ کیا ہے, روح علیحدہ چیز ہے, نفس علیحدہ چیز ہے اور بدن علیحدہ چیز ہے, یہ تین علیحدہ چیزیں. روح نفس نہیں ہے, نفس علیحدہ ہے, روح علیحدہ ہے. روح کو موت نہیں آ رہی اس آیہ کریمہ میں, نفس کو موت آ رہی ہے. نفس کو اگر بہت ہی سادہ سی زبان میں میرے بچے اور نوجوان سمجھنا چاہیں تو عزیزان گرامی چسپندگی کو, چپکانے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. آپ نے عمارت بنائی ہے, اینٹوں کے ساتھ بہت ساری اینٹوں کو جوڑا ہے مثلا, اسے چپکانے والی ایک چیز ہے جسے سیمنٹ بولتے ہیں آپ. جی چسپندگی, کسی چیز کو چپکانے والی چیز علیحدہ ہوتی ہے, چپکنے والی دو چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں. نفس وہ چپکانے والی چیز ہے روح کو بدن کے ساتھ, جب اس میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ عمارت اللہ نہ کرے عام عمارتیں گر جاتی ہیں. جی جب طاقت ختم ہو جائے چسپندگی کے چپکانے والی تو وہ اپنے آپ کو وہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. جب نفس کے اندر طاقت ختم ہو جائے کہ یہ روح کو بدن سے جوڑے رکھے تو وہ طاقت ختم ہوتی ہے تو یہ علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا 90 سال کا جو بزرگ ہے, 100 سال کا جو بزرگ ہے, جی 150 سال کا جو بزرگ ہے, وہ کمزور کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ نفس کمزور ہو رہا ہے, اب علیحدگی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, نظر آ رہا ہے کہ علیحدہ ہو رہا ہے ہمارا بدن ہماری روح کے ساتھ, اب طاقت نہیں رہی, اب نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا. چلے دل بھی لگ رہا ہو تو پڑھ نہیں سکتے, اٹھا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں میں پڑھ لو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نفس کمزور پڑتا جا رہا ہے, نفس کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. بدن کو جب موت طاری ہوتی ہے تو روح سے علیحدہ ہو جاتی ہے, تو فوراً حکم ہے کہ اسے قبر کے حوالے کر دو, اس لیے کہ مردہ بدن کا زندہ بدنوں کے ساتھ رہنا نقصان دہ ہے. یہ خود بھی نقصان اٹھا لے گا اور زندوں کو بھی نقصان پہنچائے گا, خاص طور پر زندوں کو بڑا نقصان ہوگا, تعفن نکلے گا اس میں سے, بو نکلے گی اس میں سے, بیماریاں پھیل سکتی ہیں, لوگ پریشان ہو جائیں گے. فوراً قبر کے حوالے کرو تاکہ عزت باقی رہ جائے, تاکہ احترام باقی رہ جائے. ساری زندگی بڑی محنت کی, آخر میں یہ نہ ہو کہ ان کے بدن سے بدبو آ رہی تھی, کہ فوراً دفناؤ, فوراً دفناؤ. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑے نیک اور پارسا تھے تو ان کے بدن سے بدبو نہیں آئے گی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. کچھ اثر وضعی ہیں, کچھ طبعی معاملات ہیں, کچھ فطری معاملات ہیں, کچھ جنسی معاملات ہیں, وہ تو ہونے ہیں, لہذا یہ بھی طے نہیں ہے. اگرچہ پروردگار عالم نے خاص انعام فرمایا ہے ان لوگوں پر کہ جو شہادت کی موت مرتے ہیں, لیکن بہرحال ایک عمومی بات یہ کہ انہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے. اب یہ سماج میں نہیں رہ سکتا اس لیے کہ مردہ ہو گیا ہے, اس میں کفن دیا, نماز جنازہ پڑھی, قبر کے حوالے کر دیا. لیکن عزیزان گرامی روح پر بھی موت طاری ہوتی ہے, اور روح کی موت اس وقت طاری ہوتی ہے اس پر، روح اس وقت مردہ شمار ہوتی ہے جب ذکر الہی سے غافل ہو جائے. روح کی غذا کا نام فلاں چیز نہیں ہے، جو ایک مقولہ مشہور ہے بہت سے لوگوں میں، روح کی غذا کا نام فلاں کام نہیں ہے، روح کی غذا کا نام ہے ذکر الہی. یہ روح صحت مند ہو جاتی ہے جب اس میں ذکر الہی مل جائے، اور یہ روح کی موت واقع ہوتی ہے جب یہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اور جب یہ ذکر الہی سے غافل ہوتی ہے تو اس کے اوپر موت طاری ہوتی ہے، اور جب روح مر جاتی ہے تو بدن سے زیادہ خطرناک ہے. بدن تو صرف بدبو پھیلاتا ہے، یہ دوسروں کو بھی مردہ بنا دیتی ہے. لہذا جب روح مردہ ہو جاتی ہے تو اس کے تعفن کو ارتداد اور کفر کہا جاتا ہے. جب روح مردہ ہو جائے تو اس سے چیز نکلتی ہے جسے ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں، کفر ہو کافر ہونا کہتے ہیں. اب یہ صرف اپنے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جتنے بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ سب اس سے اثرات لیں گے، لہذا اسے بھی قبر کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس کی قبر کا نام ہے واجب القتل ہونا. آپ نے دیکھا ایک شخص نے توہین کی تھی نبی کی، ایک کتاب لکھی تھی، اس کے بعد ایک فتویٰ آیا تھا، تو جو ہے نا وہ در حقیقت اس کی تدفین کا نام ہے جو کمینی ابو چکن کا فتویٰ ہے. ایک سلوا بھیجے محمد والے محمد، اسے اونچی سلوا تھا دیا کرے بابا جب اللہ روح اگر مردہ ہو جائے تو اسے پھر زندگی کا حق نہیں ہے. جس کی روح مردہ ہے اس کے بدن کو جینے کا حق نہیں ہے، لہذا اسے ختم کر دیا جائے. عزیزان گرامی، اب یہ روح مردہ ہو گئی، لیکن اس روح کو مرتے دم تک بچایا جا سکتا ہے، جیسے بدن کو بھی بچانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اور وہ کہ اس کو ذکر الہی سے شفا دی جائے، اور جب ذکر الہی سے اسے شفا ملنے لگتی ہے تو یہ پلٹ آتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، ایک اور موت کی قسم ہے، اور وہ موت کی قسم ہے معاشرے کی موت، سماج کی موت. روحیں زندہ ہوتی ہیں، نمازیں بڑی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، حج میں طواف میں حج کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے لبیک کی بڑی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، روحیں زندہ ہیں، پوری پوری مفاتیح الجنان حفظ ہوتی ہے، ایسی روحیں زندہ ہیں. کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی، ایسی روح زندہ ہے. بدن کی زندگی تو ایسی کہ تمام تر غذائیں استعمال ہو رہی ہیں. کبھی پرہیز کا پرہیز اس کو ہوگا جو بیمار ہو، ہمیں تو کسی چیز کا پرہیز ہی نہیں ہے، اتنا اچھا بدن کہ کسی چیز کا پرہیز ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے اپنی صحت عدم پرہیز میں جانی ہے، تو جو ہے تو پرہیز نہ کرنا ہی صحت کی علامت ہے. نہیں عزیزان گرامی، پرہیز نہ کرنا صحت کی علامت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی بیماری کی علامت ہے جو پرہیز نہیں کرتے. پرہیز کا تعلق صحت سے نہیں ہے، پرہیز کا تعلق، یا پرہیز کو اگر میں نام بدلوں اور پرہیز کا دوسرا عنوان اگر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو پرہیز کا دوسرا نام ہے تقوی. تقوی کا تعلق بیماری سے نہیں ہے. اب یہاں ذرا محسوس کیجئے کہ جب معاشرے میں روحیں زندہ ہو. اچھا، مجھے ایک ہاں نہ میں جواب دیجئے گا، سلا تو نہیں رہا ہوں میں آپ کو. ایک سلوات بھیج دے ذرا محمد والے بڑی عنایت، ایک اس سے اونچی سلوات دیا کریں. ایک اور موت ہے جسے نہ روح کی موت کہا جائے گا نہ بدن کی موت کہا جائے گا، وہ معاشرے کی موت ہے. معاشرے کی موت کب آتی ہے؟ معاشرے کی موت جب آتی ہے جب اقدار مر جائے، جب قدریں مر جائے، جب اصول مردہ ہو جائے، جب تہذیبیں مٹ جائے، تو اقدار کی موت واقع ہو جاتی ہے، معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور جب معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے عزیزان گرامی، تو پھر ایک وارث سامنے آتا ہے جو معاشرے کو موت سے بچاتا ہے. آپ نے غور فرمایا، فاسق اور فاجر اور شراب خار تو یزید تھا جی، یہ امام حسین اصلاح کرنے کس کی جا رہے ہیں بھائی؟ یزید کی اصلاح کرنے جاتے ہیں نا امام، اس لیے کہ فاسق اور فاجر تو یزید تھا، لیکن امام حسین یزید کی اصلاح کرنے نہیں جا رہے ہیں، امام حسین امت کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ معاشرہ مر چکا ہے, یہ معاشرہ مردہ ہے, تبھی تو یزید جیسا حاکم بیٹھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین ابن علی فرمارے انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی. اے بھائی حسین آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت محمد حنفیہ کو یہی جواب دیا نا کہ بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں امت جد کی اصلاح کر سکوں. امت جد کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو بڑا اچھا طواف کر رہی ہے. بھائی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے تو آج ہی مکے میں داخل ہو رہے تھے, روحیں زندہ تھیں, عبادتیں زندہ تھیں. میں ایک جملہ کہوں, مسلمان تھا اسلام نہیں تھا, انسان تھا انسانیت مر چکی تھی. حسین نے کہا اس حج کا کوئی فائدہ نہیں, مجھے حج کرنا نہیں ہے, حج بچانا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب ایک وارث انبیاء سامنے آتا ہے اور وہ معاشرے کو موت سے بچاتا ہے. یہ مردہ معاشرہ ہے عزیزان گرامی, قدروں کو زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اگر اس بات کی شدت کو محسوس کریں تو آپ اپنے اپنے ذہنوں میں, اپنے اپنے سماج میں, اپنے اپنے علاقوں میں اقدار کی پامالی میں سے 10 قدروں میں سے کسی ایک قدر کو ذہن میں لے آئیے اور آج عہد کر لیجئے کہ مجھے ایک قدر کو زندہ کرنا ہے. ابھی سے معلوم ہو جائے گا, سوچنے سے معلوم ہو جائے گا کتنا مشکل کام ہے. ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں, ہمارے ملک کے اندر فلاں تہذیب مٹ چکی ہے, فلاں قدر مٹ چکی ہے, اخلاقیات تباہ ہو چکے ہیں, لہذا میں اس کو اب جا کے زندہ کروں گا یا میں یہاں سے بیٹھ کے اسے زندہ کروں گا. تو ایک قدر کا اگر ہم نے عہد کر لیا کہ ہمیں زندہ کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن مرد تو وہ ہے جو مشکل کر کے دکھائے, آسان کام کرنا مردوں کا کام نہیں ہے, مشکل کاموں کو انجام دینا مردوں کا کام ہے. عزیزان گرامی, اقدار کی بحالی ہے جسے وراثت حسین کہا جاتا ہے. امام حسین قدروں کی بحالی کے لیے آئے, اور یہ قدریں جسے حسین ابن علی بحال کرنے کے لیے کربلا میں تشریف لا رہے ہیں, یہ آج تک اسی تذکرے کو دہرائیں گے تو قدریں باقی ہوں گی, زندہ ہوں گی. یہ معجزے سے کم نہیں ہے عزت علی. کسی نے پوچھا آٹھویں امام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, مولا فرمائیے جب محرم آ جاتا ہے تو آپ کیا اہتمام بڑھ جاتا ہے, کالے کپڑے پہن لیتے ہیں, ذاکر کو بلاتے ہیں, مرثیہ سنتے ہیں, مجلس کا اہتمام کرتے ہیں, اتنی تاکید فرماتے ہیں. اگر کوئی چاہنے والا مل جائے اور اس نے عزداری نہ کی ہو تو امام اس سے خفا ہوتے ہیں. آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں عزداری کا؟ کیوں کربلا کو اتنا تازہ رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہمیں خوف ہے غدیر کی طرح کہیں کربلا بھلا نہ دی جائے. ہمارے پاس بڑا میرا بڑا سرمایہ تھا غدیر, لوگوں نے اسے بھلا دیا. کربلا کو ہم بھولنے نہیں دیں گے تمہیں. بعض اوقات بعض روشن فکر افراد, بعض جدت پسند افراد بعض رسم و رواج کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں کام ایسے ہو رہا ہے, فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. شریعت سے اگر ٹکرا نہیں رہی ہے کوئی بات نہیں.
سبحان اللہ,
ہماری عزاداری کے رسم و رواج میں, ہماری عزاداری کے طریقوں میں کوئی بات اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے اور وہ رسم و رواج کا حصہ ہے, ہندوستان میں ایسا ہے تو پاکستان میں ویسا ہے, تو ایران میں ویسا ہے, تو عرب دنیا میں ویسا ہے, اگر وہ ہماری رسم و رواج کا حصہ ہے, ہمارے عالم ایسا بنتا ہے اور ایران میں تو عالم ہی نہیں ہوتا, اگر رسم و رواج کا حصہ ہے عزیزان گرامی, تو اگر شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو تو اسے ویسے ہی رہنے دیں, بلکہ اور اہتمام کریں, اور توجہ بڑھائیں اس پر, اور خوشبوئیں لگائیں اس میں, اور چار پٹکے اس میں بڑھائیں, اور اہتمام کے ساتھ اس کا تعظیم کریں, ادب کریں. عزیزان گرامی, ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا کہ دنیا کہے گی کہ مشرک ہیں, دنیا کہے گی شرک کر رہے ہیں, ہمیں تو اسے زندہ رکھنا ہے. یہ زندہ رہے گا تو توجہ بڑھے گی, توجہ بڑھے گی تو اقدار بحال ہو جائے گا. اقدار کو بحال کرنا ہے, تہذیبوں کو لوٹانا ہے, ہر دور میں ضرورت ہے عزیزان گرامی اس کی. لہذا اسی سنتی انداز میں ہمارے تمام بزرگوں نے, تمام مراجع تقلید نے یہی حکم دیا ہے, سنتی انداز میں عزاداری ہونی چاہیے. دور بدل رہا ہے بہرحال, پہلے کالے کپڑے نئے نہیں بنوائے جاتے تھے, پرانے کپڑوں کو رنگوایا جاتا تھا. دور بدل رہا ہے لیکن وہ تہذیب ایسی ہی باقی رہے تو کتنا اچھا ہے. محرم میں پیروں میں جوتیاں نہیں پہنتے تھے, جلوس میں ننگے پیر چلتے تھے, گریبان چاک ہوتا تھا. اگرچہ وہ چیزیں کہ جو شریعت سے ٹکرائیں بعض جگہ آئیں تو علماء نے اپنا کردار ادا کیا, آپ نے اپنے شعور کا اظہار کیا اور وہ چیز تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی. لیکن سنتی انداز کو برقرار رہنا چاہیے. قدریں بحال ہوں گی, اقدار بحال ہوں گے. چلیے کچھ دیر کے لیے حسین ابن علی مکے کو چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں. سارا سماج, سارا عالم اسلام حج کرنے کے لیے مکہ آ رہا ہے. امام چاہتے تو پہلی ذی الحج کو چلے جاتے, لیکن آٹھ ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑا تاکہ ایک سوالیہ نشان بنے. سارا عالم اسلام, سارے مسلمان مکے میں داخل ہو رہے ہیں. حسین کا قافلہ کوئی ایک گھوڑے پر مشتمل نہیں ہے جو نظر نہ آئے, ایک بڑا قافلہ ہے امام حسین کا. لشکروں کے حساب سے تو لشکر نہیں ہے, لیکن قافلے کے حساب سے بڑا قافلہ ہے. ہر انسان کے ذہن میں سوال, حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حج چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کسی نے اگر یہ اعتراض کیا ہو کہ حسین حج چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس کی عدم معرفت کی دلیل ہے. لیکن جو تھوڑا سا بھی معرفت رکھتا تھا وہ جانتا ہے یہ وارث اسلام ہے, یہ وارث قرآن ہے, یہ مبین قرآن ہے, یہ مفسر قرآن ہے. یہ در حقیقت مکے کو اگر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حسین کے ساتھ مکے کو کیوں نہیں چھوڑا, حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ حسین نے مکے کو کیوں چھوڑ دیا. حسین مکے سے روانہ ہو گئے. میرا دل تو کہتا ہے کہ جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو مڑ مڑ کر نانا کی قبر کو دیکھ رہے تھے, اور جب مکے سے روانہ ہو رہے ہوں گے تو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اے اللہ کے گھر, میں تجھے بچانے جا رہا ہوں, تجھے چھوڑنے میں بھی کبھی تیری حفاظت ہے. تیرے ساتھ رہوں گا تو تو بچ نہیں سکے گا, تجھے چھوڑوں گا تو تو بچے گا. میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ جانے حسین ابن علی نے کیسے بیت اللہ کو چھوڑا ہوگا. سلام اس زینب کبری کے جگر پر بھی ہو, سلام ان بیویوں پر, سلام ان جوانوں پر, ان اصحاب پر جن کے بارے میں فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, میں کسی کے صحابیوں کو ایسا نہیں پاتا جیسا اللہ نے میرے صحابیوں کو مجھے عطا کیا ہے. کسی کے پاس ایسے صحابی نہیں تھے جیسے میرے پاس صحابی اللہ نے مجھے دیے. امام حسین مکے کو چھوڑ کے روانہ ہے تدارو. رستے میں ایک جگہ آواز دے کر کہا, عباس جب یہاں سے روانہ ہو تو پانی بھر لینا. مولا نے فرمایا, حضرت عباس نے فرمایا, مولا پانی ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق بھر لیا. کہا نہیں عباس, پانی دو برابر بھرو, ہمیں آگے پانی کی زیادہ ضرورت ہے. حضرت عباس نے پانی زیادہ بھرا. قافلہ کچھ آگے جا رہا تھا تو ایک نے آگے بڑھ کر کہا, مولا سامنے کچھ درخت دیکھ رہا ہوں. دوسرے صحابی نے کہا, اس رستے میں کوئی درخت نہیں ہے. کہا غور سے دیکھا جائے تو کیا دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں پرچم ہے, نیزے اٹھائے ہوئے ہیں. کہا کس کا لشکر ہے؟ کہا ہور کا لشکر ہے. جیسے ہی لشکر سامنے آیا نا تو پیاسے سپاہی تھے, جانور پیاسے تھے, گھوڑے پیاسے تھے. آواز دی, عباس اب سمجھ میں آیا ہم نے پانی کیوں زیادہ بھروایا تھا؟ ہم نے ان لوگوں کے لیے پانی بھروایا تھا, انہیں پانی پلا دو. سارے سپاہیوں کو, ہزار آدمیوں پر مشتمل لشکر ہے, سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا گیا, جانوروں کو پانی پلا دیا گیا. اگر قافلہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ ہور نے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. کہ میں موظف ہوں, میں مسئول ہوں کہ آپ کو پہنچاؤں اس جگہ جہاں آپ کو لے جانا ہے, یعنی گویا گرفتار کر کے آپ کو لے جاؤں. امام نے کہا کسی میں دم نہیں ہے جو مجھے گرفتار کر سکے, کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جو فرزند زہرا کو گرفتار کر سکے, جو علی کے بیٹے کو گرفتار کر سکے. حضرت نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے سے کہا مجھے آگے لے چل. گھوڑا آگے بڑھنے لگا, پھر اس نے رکا. حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. سفلت کا امو کیا ہور, اے ہور تیری ماں تیرے فرش اعضا پر بیٹھے. یہ ایک تانا ہوتا تھا بزدلی کا, اور اب دنیا میں ایک مرتبہ ہور نے یہ جملہ سن کے جھنجھلایا تو ضرور, مگر ایک جملہ زبان پر آ گیا, آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کچھ کہتا. بس یہ جملہ سننا تھا امام حسین کا. امام نے اندازہ لگا لیا اس کے دل میں ابھی ایمان کی چنگاری موجود ہے, اور جس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہو حسین معجزہ دکھاتے ہیں, پھر اسے آتش ایمان میں بدل دیتے. امام نے فرمایا نہیں, یہ تو ہمارے خیمے کا آدمی ہے, یہ یہ تو ہمارے لشکر کا سپاہی ہے، یہ یہاں کہاں ہے؟ کچھ آگے گئے، نماز جماعت کا وقت آ گیا، امام نے اپنی صف لگائی، ادھر ہور نے اپنے لشکر کے ساتھ صف لگائی، امام نے پیغام بھیجا ہور سے جا کر کہو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے پڑھیں، ہاتھ پیر پھول گئے، ہور کے کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے حسین ابن علی میرے پیچھے نماز پڑھے؟ پیغام بھیجا میرے مولا سے کہیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ رہا ہوں. عزاداروں، یہ ایمان کی چنگاریوں میں اور ایمان کی آتش میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ہور نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، اب یہ کیسے ممکن ہے حسین نے اپنے خیمے میں لے لیا اور پھر وہ کسی اور کے خیمے میں چلا جائے؟ عزاداروں، العطش، العطش کی آوازیں تو سب سن رہے تھے، مگر یہ ہور پر اثر کیوں ہوا؟ اس کا سبب ہے اس لیے کہ ہور کی زمین ایمان کو حسین نے ہموار کر دیا تھا. اب یہ آواز ہور پر اثر کرے گی اور کسی پر اثر نہیں کرے گی. ساری رات ٹہلتا رہا، بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کہا کہاں جنت ہے کہاں دوزخ ہے؟ کہا جہاں کھڑا ہوں یہ دوزخ ہے اور وہ سامنے جو تھوڑے سے خیمے نظر آ رہے ہیں وہ جنت ہے، حسین جنت ہے، یزید دوزخ ہے. کہا بابا پھر کیا فیصلہ کیا؟ کہا فیصلہ یہی ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کہا تم میرے سر سے امامہ اتار دو. امامہ وہ لوگ پہنتے ہیں جو صاحب عزت ہو. میرے سر پر امامہ رہے؟ میں نے حسین کی بہنوں کو رلایا، میں ان بچوں کو گھیر کے کربلا میں آیا، یا آج جو پیاس پیاس کی آوازیں لگا رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہی لگا رہے ہیں؟ میں تو حسین کا مجرم ہوں، میں زینب کبرا کا مجرم ہوں، میں حال زہرا کا مجرم ہوں. میرے ہاتھ باندھ دو، میرے سر سے امامہ اتار دو. ایک مجرموں کی طرح ہور بڑھنے لگا. بیٹے نے اور غلام نے بڑھ کر کہا بابا ہمیں اکیلا کیے جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. بیٹا بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے. جیسے ہی امام حسین نے ہور کو آتے ہوئے دیکھا، آواز دی عباس آؤ مہمان آ گیا، علی اکبر آؤ ہمارا مہمان آ گیا. ایک مرتبہ پڑھ کر تکبیروں کی آواز سے امام نے گلے لگایا، اور پیروں پر گرنا چاہتا تھا، امام نے بازو پکڑ کر سنبھال لیا. اور تو آزاد ہے، اور تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا ہے، تو غلاموں کی طرح بات نہ کرنا مجھ سے، تجھے اللہ نے آزاد بنایا ہے اور یہ تو ثبوت دے رہا ہے کہ تو آزاد ہے. کہ مولا تجھے ایک بات کا جواب چاہیے، کیا میرا گناہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا میرے گناہ کی معافی ہے؟ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. اگرداروں ابھی گفتگو ہو رہی ہے، رونے والوں جملہ بڑا سخت ہے. جناب فضا نے آ کر ہور کے آگے کھڑے ہو کر کہا اے ہور تجھے زینب نے سلام بھیجا ہے، نبی زادی نے سلام بھیجا ہے. ایک مرتبہ ہور نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہاں میں اور کہاں علی کی بیٹی زینب؟ ایک اور جملہ کہا ہے زینب نے، کہاں مہمانوں کی ضیافت کی جاتی ہے اور ہمارے پاس پیش کرنے کو پانی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پیش کرنے کو پانی بھی نہیں ہے. آگے بڑھ کر کا مولا میں آپ کا بڑا مجرم ہوں، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام نے فرمایا ہور جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ہور مرنا چاہتا تھا، بیٹے نے بڑھ کر کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ علی ابن ہور حضرت ہور کا بیٹا آگے بڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، نیزہ ہاتھ میں لیا، تلوار گھوڑے پر بیٹھ کر ایک مرتبہ میدان کربلا میں پہنچا. جہاد کرتے کرتے کئی دشمنوں کو پھر نار کیا. ایک مرحلہ بہرحال آ گیا، اس لیے کہ اکیلا تھا، تنہا تھا، کہ تیر لگنے لگے، نیزے لگنے لگے، زمین کربلا پر گرا اور آواز دی بابا میرا سلام لیجیے گا، حسین ابن علی میرا سلام لیجیے گا. آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، آپ میں بھی بہت سارے صاحبان اولاد ہیں، آپ بھی کسی کی اولاد ہیں. عزاداروں، باپ کی کیفیت ایک بیٹے کی مصیبت میں کیسی ہوتی ہے؟ اگر بیٹا بیمار ہو، اگر بیٹا زخمی ہو تو باپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. جب ہور کے بیٹے علی نے اپنے بابا کو پکارا تو اندازہ کیجئے کتنی جلدی گیا ہوگا ایک باپ، ایک باپ ہونے کے ناطے کتنی جلدی ہور پہنچے ہوں گے اپنے بیٹے کے لاشے پر. لیکن رونے والوں سنیں گے آپ کہ جب ہور اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچا نا، حسین پہلے سے موجود ہوا، ہور کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. اور میں بڑھ کر کہا مولا کہاں یہ غلام زادہ، کہاں زانو حسین؟ کہا اور نہیں خبردار، اس کا لاشا مجھے اٹھانا ہے، اور اس کا لاشا مجھے اٹھانا ہے. کہا مولا یہ گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں، اور جوان بیٹے کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا باپ کو نہیں اٹھانا، باپ نہیں اٹھائے گا جوان بیٹے کا لاشا. میں کہوں گا ہے اور تمہارے بیٹے کی بڑی قسمت تھی، تمہارے بیٹے کا لاشا اور حسین نے اٹھا لیا، لیکن ایک وقت اسی کربلا میں آنے والا ہے، اسی دن اس کربلا میں ایک وقت آنے والا ہے جب علی اکبر کا لاشا ہوگا اور بوڑھا باپ ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو بڑھ کر
بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حضرت دارو آپ نے گریہ کر لیا، لیکن ان ایام کی مناسبت سے اس مصیبت کو چھوڑ دو، جب جناب ہور کا لاشا آیا ہے نا تو حضرت ہور کی پیشانی پر ایک تیر لگا ہوا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ امام نے پیشانی سے تیر تو نکال دیا مگر خون نہیں رک رہا تھا، ہور کے پیشانی کا خون نہیں رک رہا تھا۔ جب یہ خبر جناب زینب کو گئی، بی بی نے ایک صندوق کھول دیا، ایک صندوق کھول دیا، اس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کسی نے پوچھا بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے، فرمایا میری ماں زہرا کا رومال ہے، اس سے کہتی تھی کربلا میں ضرورت پڑے گی، اس کی مجھے دیا تھا کہا تھا کربلا میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ جناب زینب نے رومال نکالا، کہا اماں فضا جاؤ حسین کو دے دو اور کہو یہ ہور کی پیشانی پر باندھ دے تاکہ خون رک جائے۔ جیسے ہی رومال زہرا کو پیشانی ہور پر باندھا، بہتا ہوا رومال رک گیا۔ عجب نہیں زینب نے اس لیے بندھوایا ہو، جب ہور جنت میں جائیں تو فاطمہ پہچان لے میرا رومال لے کر آیا ہے، یہ میری بیٹی زینب کے خوشنودی لے کر آیا، یہ حسین ابن علی کو راضی کر کے آیا۔
یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اللہ میں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے، رزق میں وسعت عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، امور مسلمین کی صلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ماتم حسین۔
ایک دو اعلانات سوال فرمائیے۔ کل انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں جو مجلس ہے شب جمعہ کی مناسبت سے ہے، اور اس کے بعد اس میں چوتھے امام کی انشاءاللہ شہادت کا بھی ذکر ہوگا، اس کی مناسبت سے ہی مجلس ہے۔